أهدينهم سبلنا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. ارشاد الباري تعالى ہے جو لوگ میرے لیے محنت کرتے ہیں, جو لوگ ہمارے لیے محنت کرتے ہیں, انہیں ہم اپنی بارگاہ کے متعدد راستے دکھا دیتے ہیں یا ان پر کھول دیتے ہیں. سادہ سا جملہ ہے لیکن انسانی زندگی میں مشکل ترین کام ہے. انسان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ کسی باطل فرقے سے بھی منسلک ہو, خدا نہ کرے کہ وہ کافر ہو, تو ہر کافر فرقے میں بھی ایک غیبی قوت کی ایک گنجائش ہوتی ہے, اسے خواہ وہ ارواح کہیں, خواہ اسے وہ جن مانے, خواہ اسے وہ فرشتے مانے, اسے دیوی مانے, اسے دیوتا مانے, کسی نام سے بھی یاد کریں. انسانی مزاج میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک ایسی غیبی طاقت ہو جو میری حفاظت کرے, جو میری مشکلات میں میرے کام آئے, جو میری باتیں سنے, میرے دکھ بانٹے. اور یہ انسانی تاریخ میں ہے کہ جو لوگ جنگلوں میں, ویرانوں میں, تہذیب سے نا آشنا, لباس تک سے نا آشنا, وحشیوں کی طرح ان کا کھانا پینا رہنا سہنا, لیکن کسی غیبی طاقت کا تصور ان میں بھی ہے اور اسے خوش کرنے کے لیے ان میں بھی رسومات ہیں, کچھ الٹ سلٹ کلمات ہیں, کچھ ٹونے ٹوٹکے. یہ دراصل مزاج انسانی میں رب العالمین نے اپنی طلب کی جگہ بنائی ہے. انسان تو معمولی اکائی نہیں ہے, اس ساری کائنات کا خلاصہ ہے. پوری کائنات, عالم خلق سارا, عالم امر ایک انسان کی طرف متوجہ رہتا ہے. سورج, چاند, ستارے, سیاروں کی گردش, ساری کائنات کی توجہ اس چھوٹے سے سیارے جسے آپ زمین کہتے ہیں اس پہ رہتی ہے, اور اس پہ سب کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس میں تبدیلیاں آتی ہیں, اس میں مخلوق پیدا ہوتی ہے, اس میں چیزیں بنتی ہیں, اس میں دھاتیں بنتی ہیں, اس میں دریا بہتے ہیں, اس میں سمندر بنتے ہیں, اس میں جواہرات بنتے ہیں, پھل اگتے ہیں. یعنی ساری کائنات کی توجہ کا مرکز ہے زمین, کرہ ارضی. اور کرہ ارضی کی جب بات ہوتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے انسان, یہ سب کچھ, وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اے نوح انسانی, یہ جو کچھ زمین میں پیدا ہے وہ سب تمہارے لیے. ساری کائنات کا، یونیورس کا، اس کی توجہات کا مرکز ہے کرۂ ارض، اور ان ساری کی محنت کے نتیجے میں، ان سورج کی تمازت کے نتیجے میں، چاند کی ٹھنڈک کے نتیجے میں، موسموں کے تغیر و تبدل کے نتیجے میں، ستاروں اور سیاروں کی چال کے نتیجے میں، جو کچھ زمین پہ بنتا ہے، فرمایا وَخَلَقَ لَكُمْ، یہ سب میں نے تمہارے لیے بنایا. تو فلاسفہ کا ایک قانون ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ سوچ لے کہ دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں بستا، تنہائی میں بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ میں اکیلا ہوں زمین پر، تو اسے سمجھ آئے گی کہ اس اکیلے کے لیے بھی سورج طلوع ہوتا ہے، اس اکیلے کے لیے بھی بادل آتے ہیں، اس اکیلے کے لیے بھی زمین اپنے خزانے اگلتی. یعنی یہ ساری نعمتیں ایک ایک فرد کے لیے ہیں. اب جس ذات کریم نے انسان کو اتنی اہمیت دی، بلکہ اس کی تخلیق میں باقی ساری مخلوق سے ہٹ کر ایک الگ چیز شامل کر دی. عالم دو ہیں، عالم خلق اور عالم امر. جہاں عالم خلق کی حدود ختم ہوتی ہیں، وہاں سے عالم امر کی ابتدا ہوتی. عالم خلق سارا فانی ہے، ناپائیدار ہے، خاتمہ اور تباہی اس کا مقدر ہے. امر صفات الہی میں سے ہے. عالم امر چونکہ اوصاف باری میں سے ہے، اللہ کی ذات بھی باقی ہے، اس کی صفات بھی باقی ہیں، اس کی ذات بھی ازلی و ابدی ہے، اس کی صفات بھی ازلی و ابدی ہیں. لہذا عالم امر ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، فنا نہیں ہے. اب انسان کو ایسا آمیزہ بنایا کہ اس کا وجود تو عالم خلق سے پیدا فرمایا، اسی مادے سے، اسی ایٹم سے، انہی ذرات سے، لیکن اس میں روح عالم امر کی ڈال. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اس سے زیادہ سمجھنے کی سکت انسانی ذہن میں نہیں ہے کہ عالم امر سے روح کیسے بنی، اسے گھڑ کے بنایا گیا یا کسی تجلی سے بنی، یا وہ کیسے بنی. کیا فرمایا؟ یہ تمہارا سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے، تمہارے علوم کی حدود سے یہ بالا تر بات ہے. لہذا تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ روح عالم امر سے، لہذا روح کے لیے دوام ہے، فنا نہیں ہے. اب جب روح کا تعلق وجود سے بنتا ہے تو اتنا گہرا بن جاتا ہے کہ وجود بغیر روح کے بیکار ہے، روح بغیر وجود کے عالم اسباب میں کام نہیں کر سکتی. اس رشتے کی بدولت انسانی وجود بھی اس روح کے ساتھ ہمیشہ برقرار رہے، یہ بھی ختم نہیں ہوگا. تھوڑا سا عرصہ جو برزخ کا ہے، عالم دنیا قائم ہے، یہاں سے جو جس کی روح بدن سے الگ ہوتی ہے، اس کے دنیاوی احکام اور دنیاوی چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر بدن جل بھی جائے، بدن کو درندے کھا جائیں، بدن کہیں بھی کسی صورت میں بھی چلا جائے، تو اس کے ہر ایٹم، ہر چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے ساتھ روح کا تعلق بدستور رہتا ہے. روح جہاں بھی ہو، اگر روح اچھے مہمان خانے میں ہے، قیامت تک کے انتظار کے لیے ایک مناسب ویٹنگ روم اسے مل گیا ہے، علیین میں ہے، تو جو برکات، جو انوارات، جو رحمتیں روح پہ مترشح ہوتی ہیں، وجود کے ذرے ذرے تک ان کی لذتیں پہنچتی ہیں، اور وجود خواہ کسی صورت بھی مٹ جائے، آخر اس کا کوئی ذرہ تو کسی باریک سے باریک ذرے کی ایٹم کی صورت میں چلا جائے، وہ ذرات تو ہیں، خدا نہ خواستہ روح اپنے مقصد سے بھٹک گئی، اپنی گھر سے دور جنگل میں، ویرانے میں، جھاڑ جھنکار میں نکل گئی، تو جو تکلیفیں، جو دکھ اسے وہاں ہوتے ہیں، چونکہ بدن کے ہر ذرے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، لہذا وہ کیفیات عذاب جو ہے وہ ہر ذرے پر سے گزرتی رہتی ہے. جب قیامت قائم ہوگی تو بدن پھر بحال ہو جائے گا، روح بھی اس میں آ جائے گی. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روح اعتراض کرے گی کہ یا اللہ، میں تو عالم امر سے ہوں اور میں تو پاک صاف، مزاجن بھی پاک، وجودن بھی پاک، مجھ میں تو کوئی کسی طرح کی آمیزش نہیں تھی، سارا قصور اس کا ہے، اس بدن کا ہے، جب سے یہ میرے ساتھ ملا تو اسے مادی لذات چاہیے تھی، یہ مادی تھا، اس نے مجھے بھی رسوا کر دیا اور تیری نافرمانی میں لے گیا. بدن اپنا رونا روئے گا، وہ کہے گا یا اللہ، میں تو ذرات خاکی تھا، نہ مجھے گناہ کا پتہ تھا، نہ مجھے نیکی کی خبر تھی، اور میں تو تیری ذات کا ذکر کرتا تھا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، میں بھی تیرا ذکر کرتا تھا. یہ جب سے روح آئی اور مجھے انسانی کالم میں تو نے ڈھالا تو اس نے سارے تماشے کھڑے کر دیا اور اس نے مجھے تباہ کر دیا. حضور اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم انہیں فرمائیں گے کہ سامنے دیکھو، سامنے دیکھیں گے تو ایک باغ ہوگا اور اس میں پھل لٹک رہے ہوں گے، ایک آدمی ٹانگوں سے اپاہج ہوگا، اس کے ساتھ ایک آدمی ہوگا جو آنکھوں سے معذور ہوگا، تو وہ اپاہج اسے بتائے گا کہ یار بڑے خوبصورت پھل ہیں اور درخت ان سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن میں تو نہ درخت پہ چڑھ سکتا ہوں، نہ وہاں تک میرا ہاتھ پہنچتا ہے، تو تم توڑو. وہ کہے گا مجھے نظر نہیں آتا، توڑوں گا کہاں سے. پھر وہ آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، وہ اندھا اسے کہتے کہ میں تجھے اگر کندھے پہ اٹھا لوں تیرا ہاتھ پہنچ جائے گا. اس نے کہا بالکل پہنچ جائے گا. وہ اسے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتا ہے اور وہ پھل توڑتے ہیں. اللہ کریم فرمائیں گے روح اور جسد سے کہ بتاؤ ان میں قصوروار کون ہے. قیامت کو یہ سین ہوگا، یہ منظر ہوگا کہ اب بتاؤ ان میں قصور کس کا ہے. تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ دونوں بدماش. فرمایا یہی رشتہ تمہارا ہے. بدن نہ ہوتا تو اکیلی روح مادی دنیا میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، روح نہ ہوتی تو بدن بے جان ہوتا. تم نے جو کیا مل کر کیا، اور لذات مادی میں کھو گئے، اور میں نے تمہیں یہ عالم امر کی نعمت سے اس لیے نوازا تھا، میں نے اس ذرہ خاکی کو عالم امر کی تجلیات سے اس لیے منور کر دیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں میرا گھر ہو. یہ مجھے جانے ہی نہیں، مجھے پہچانے اور پھر مجھے چاہے، پھر مجھے ٹوٹ کر چاہے، مجھ سے محبت نہیں، مجھ سے عشق کرے اور جنون کی حد تک کرے، حتیٰ کہ اس کی جان چلی جائے میری طلب میں، لیکن یہ میری طلب سے باز نہ آئے. تو اگر یہ یہاں تک چلا گیا تو پھر موت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. جو اس حال میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو.
کہنا یہ حرام نہیں، سوچنا حرام ہے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی طلب میں اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سوچو بھی نہیں کہ مر گئے، سوچنا حرام ہے. بل احیاء عند ربهم یرزقون، زندہ ہیں اپنے اللہ کے پاس، کھاتے پیتے ہیں جس طرح تم کھاتے پیتے ہو. تمہارے پاس زندگی کی یہی دلیل ہے نا کہ تم کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں. تم خاک کھاتے ہو، وہ نور کھاتے ہیں. تم جو کھاتے ہو خاک کھاتے ہو، وہ پھل ہے، وہ گندم ہے، وہ غلہ ہے، وہ گوشت ہے، یہ سب خاک ہے. تم خاک کھاتے ہو اور وہ نور کھاتے. اب مقصد حیات انسانی یہ تھا کہ اس میں اللہ کی طلب ہو اور اس حد تک ہو کہ دونوں جہاں چھوٹ جائیں لیکن دامان الہی اور دامان محمد الرسول اللہ نہ چھوٹے. طلب الہی دل سے نہ جائے اور ساری محبت کیا ہے؟ ساری محبت کا نام ہے محمد الرسول اللہ. اس نام نامی سے باہر محبت کا تصور نہیں ہے. اس میم ہے میم دال کو درمیان سے نکال دیں تو نفرت ہی نفرت ہے، محبت کا تصور ہی نہیں ہے. نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، نہ کبھی ہوگا. جتنے انبیاء آدم علیہ نبی نام علیہ صلاحت وسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبی نام علیہ صلاحت وسلام تک آئے، سارے امتی تھے محمد الرسول اللہ. جتنی محبت ہے سب نے بانٹی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بانٹی. اور پھر جب آپ تشریف لائے تو کسی کے آنے کی حاجت ہی نہ رہی. افلت شموس الاولین والشمسنا ابدا لا افق الاولا لا تغربوا، پہلے بھی سورج تھے، اپنے وقتوں پہ طلوع ہوئے، نور بکھیرا، روشنی بکھیری، غروب ہو گئے. لیکن ہمارا سورج طلوع تو ہوا، ابدا لا افق الاولا، ہمیشہ افق اعلی پہ رہے گا، لا تغربوا، کبھی غروب نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی نئے نبی کی بعثت کی ضرورت باقی نہ رہی. ختم نبوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نبی بھیجنے سے معذور ہو گیا یا اللہ نبوت دے نہیں، سب ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اس نے ایسا نبی بھیج دیا جس کے بعد کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں. وہ رب ہے، پروردگار ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز عطا فرماتا ہے. ایک ضرورت مکمل کر دی، بات ختم ہو گئی. نہ ذلی، نہ بروزی، نہ عارضی، نہ مستقل، نہ نقلی، نہ اصلی، کسی نبی کی حاجت ہی باقی نہیں رہی، بات ہی ختم ہو گئی. کوئی بجلی جلاتا ہے، کوئی لالٹین جلاتا ہے، کوئی غریب دیا جلا لیتا ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں تو وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا لیتا ہے روشنی کے لیے. لیکن جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو سب بجھا دیتا ہے. کسی اور روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. بعثت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں چھوڑی. اسی لیے حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ نبوت کی عمارت بڑی خوبصورت بنائی اللہ نے، بنتی رہی بنتی، حتیٰ کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی اور وہ اینٹ میں ہوں. انا تلک اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں میرے آ جانے سے وہ عمارت مکمل ہو. اب اس میں کچھ مزید کسی اینٹ کے لگانے کی ضرورت نہیں. ہر نبی نے اللہ کے عاشق پیدا کیے, اللہ کے طالب پیدا کیے. ایمان کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا, میرا مجبور ہو جانا. محبت یہ ہے کہ بندہ بے بس ہو جائے, اس کی اپنی پسند و ناپسند ختم ہو جائے. ساری دنیا ابتدائے آفرینش سے آج تک اور آج سے قیام قیامت تک لوگوں سے تعلق, محبت, پیار, ہر طرح کے رشتے بناتے جائیں گے, لیکن چند لوگوں کو کیوں ساری دنیا نے معروف کر دیا کہ وہ بین الاقوامی طور پر اور غیر ملکی زبانوں میں بھی گنتی کے چند لوگ, وہ بھی اسی طرح کے مرد حضرات تھے, اسی طرح کی خواتین تھیں, کوئی ان میں کوئی ایسی عجیب بات تو نہیں. ان کا جو آپس میں ایک رشتہ بنا, اس میں ان دونوں نے فنائیت کی حد تک خود کو میو کر دیا, حتیٰ کہ انہیں اپنی فکر نہ رہی کہ میری آبرو بھی ہے یا رہے گی یا جائے گی, میرا آرام ہے وہ رہے گا یا جائے گا, میرا خاندان ہے وہ رہے گا یا جائے گا. مجنون کا نام کیس تھا. مولانا تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا اپنے مواعظ میں, اور کتاب کا نام نہیں لیا کہ کہاں سے پڑھا. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جب حضرت حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپرد کر دی اور فرمایا کہ آپ اس پوری مملکت اسلامیہ کو سنبھالیں, اور وہ امیر المومنین ہو گئے, تو حضرت حسن اور قیس دوست تھے. حضرت حسن نے ارادہ فرمایا کہ بیت اللہ سے ہو آنا چاہیے, چلو فارغ ہو گئے, بار خلافت سے جان چھوٹی. تو اس سفر میں انہوں نے قیس کو بھی ساتھ لے لیا. راستے میں باتوں میں حضرت حسن فرمانے لگے کہ دیکھو قیس, مجھ پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اور میں نے کتنا بڑا فیصلہ کیا ہے, اتنی بڑی ریاست کی حکومت چھوڑ دی اس لیے کہ مسلمانوں کی حالت اور حکومت کے حالات سنبھل جائیں, میں نے کتنی بڑی قربانی دی اور حکومت چچا کو دے دی اور انشاءاللہ حالات درست ہو جائیں گے. تو وہ سنتا رہا, تو ان کا سن رہا ہے, بات نہیں کرتا. کہنے لگا میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں تو خلافت جستی نہیں تھی, تم نے چھوڑ دیا تو اچھا کیا. تو انہوں نے پوچھا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جستی ہے؟ کہ نہیں, امیر معاویہ کہاں اور خلافت کہاں, یہ غلط کیا ہے تم نے, اس لیے کہ انہیں بھی وہ جچی نہیں. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ تیسرا تو کوئی بندہ کسی کے ذہن میں نہیں ہے اور یہ کیا کہتے ہیں. تو کہنے لگے تو تمہارے خیال میں موزوں بندہ کون تھا؟ کہنے لگے جچی تو لیلا کو تھی. انہوں نے فرمایا انت مجنون, تو پاگل ہے. تو قیس سے اس کا نام ہی مجنون پڑ گیا, جسے آپ مجنون کہتے ہیں, عربی کا لفظ ہے مجنون, پاگل. تو یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا لقب ہے, یعنی وہ اس رشتے میں اتنا فنا ہو چکا تھا کہ دنیا و مافیہا بھلے برے چھوٹے بڑے کی تمیز، حضرت حسن سے بھی کہہ رہا ہے تمہیں نہیں زیب دیتی تھی، حضرت امیر معاویہ سے بھی کہہ رہا ہے تمہیں زیب نہیں، زیب کسے دیتی تھی؟ کہتا ہے جشتی تو لیلہ کو تھی، لو کر لو بات. انہوں نے مجنون کہا، تھا بھی مجنون ہی، لیکن وہ عشق ہی کیا جو جنون نہ پیدا کر دے، وہ محبت ہی کیا جو بندے کو مجنون نہ کر دے. ہوش بھی سلامت رہے اور دعوے عشق بھی رہے. تو سب سے مشکل کام جو انبیاء علیہ السلام نے سر انجام دیا اور بغیر نبی کے کوئی نہ کر سکا، وہ یہ ہے کہ اس مشت غبار کو اللہ سے آشنا کر دیا. کفر کی تاریکیوں سے آدمی کو پکڑا اور اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا اور فرمایا خود بات کرو رب العالمین. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی سے، شرک سے، کفر سے، شراب خوری سے، ڈاکے سے، چوری سے، کہاں سے لوگوں کو پکڑا اور اللہ کے روبرو کھڑا کر دیا، اور یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھے سجدہ کرو میں رب کو کیوں، فرمایا نہیں میں بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، تم اپنے طور پر اللہ کو سجدہ، تم بھی اللہ کو سجدہ کرو. یہ لذت آشنائی تھی کہ مٹھی بھر کھانا بدوش صحرائے عرب سے اٹھے اور روئے زمین کو اللہ کے نام سے روشن کر دے. مت بھولو کہ اس وقت بھی بڑی سپر پاورز تھی، بڑی بڑی سلطنتیں اور ریاستیں تھیں، بڑے بڑے لاؤ لشکر، بڑی بڑی دنیا میں اقوام تھی اور ان کی تہذیب تھی اور اپنے ان کے طور اور طریقے تھے اور طاقت تھی، لیکن قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور زہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہ قوت عشق تھی جو چند سرفروشوں سے لے کر، یہ تو ایک وبائی مرض کی طرح پھیلتی چلی گئی اور جگہ جگہ اس شاخ پیدا ہوتے چلے گئے. دیے سے دیا جلتا گیا اور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اللہ کے چاہنے والے پیدا ہو، اور ایسا نظام بنا دیا، ایسا نظام بنا دیا کہ کوئی لمحہ کائنات میں ایسا نہیں گزرتا جس وقت اذان نہ ہو رہی ہو. روئے زمین پر آپ اسے کمپیوٹر میں کرے ارضی کو فٹ کر کے، شب و روز کے اوقات کو فٹ کر کے اسے گھما کے دیکھیں تو دن کی پانچ اذانوں میں سے کسی نہ کسی اذان کا وقت ہر جگہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی جگہ ہوتا ہے. کہیں فجر کی ہو رہی ہوگی، کہیں زہر کی ہو رہی ہوگی، کہیں عصر کی، کہیں مغرب کی، کہیں عشاء کی، اور ان میں ایسی عجیب مطابقت ہے کہ آپ اگر اسے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے سروے کریں تو کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ زمین کے کسی نہ کسی حصے پر کوئی پکار نہ رہا ہو، کیا ہو اللہ کی طرف. کیسی عجیب بات. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پکار شروع کی کہ لوگوں کہاں بھٹک رہے ہو، کیوں پریشان ہو، کیوں دکھی ہوتے ہو، ایک محبت الہی لے لو سارے دکھ بھول جاؤ. شاعروں نے عشق و محبت کی عجیب عجیب توجیحات کی ہیں. ہندی میں ایک کہتا ہے، کاگا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو ماس. کوے سے کہتا ہے کہ میرا سارا وجود کھا لینا، ایک ایک ذرہ گوشت کا نوچ لینا، کاغا سب تن کھائیو، چن چن کھائیو، ماس دو نینن مت کھائیو، مجھے پیا ملن کی جاس، آنکھیں رہنے دینا، شاید محبوب کی جھلک نظر آ جائے. اپنا اپنا انداز ہے نا، لوگوں نے کس کس طرح تعبیر کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ دنیا کے سارے دکھ گزر جائیں، سارے نقصانات ہو جائیں، سب کچھ چلا جائے، مال چلا جائے، آبرو چلی جائے، وقار چلا جائے، دولت چلی جائے، نام چلا جائے، حتیٰ کہ جان چلی جائے، لیکن محبوب سے ملنے کی آرزو ختم نہ ہو. یہ کام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اسی کی دعوت دیتا ہے مؤذن. اور ایسا ایسا عجیب تکرار ہے اذان میں کہ میں نے خود جب دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے زمین پر اذان نہ ہو رہی ہو. آؤ اللہ کی طرف، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہرا نہ جا رہا ہو کہ آؤ. وہ اتنی عظیم ذات، وہ اتنی نعمتیں پیدا کرے، وہ اپنی انسانی تخلیق میں اپنی جگہ رکھے، پھر ہر لمحہ بلا رہا ہو اس کا قاصد، اور ہمارے پاس بات سننے کی فرصت ہی نہ ہو، تو کون سا اسلام، کیسی مسلمانی. بات نام سے نہیں، بات کام سے ہے. نام کی اسلام کو تو قیامت میں کوئی نہیں پوچھے گا. ساری دنیا کو بھروسہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر، ہمیں نہیں، صرف پہلی امتوں کو. حدیث شریف میں واضح آتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی وفد بنا کر بارگاہ نبوی میں آئیں گے کہ حضور اتنی استدعا کر دیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو اور یہ عرصہ معاشر تو ختم ہو، اتنا کرم تو کیجئے. لوگ جب عرصہ معاشر میں اٹھیں گے تو ہر کوئی چاہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچوں، آپ کے جھنڈے کے نیچے پہنچوں. ہر کوئی دوڑ، ہر جو جسے بھی دعوی اسلام ہے، دعوی مسلمانی ہے، وہ دوڑے گا اس طرح. عجیب حادثہ ہوگا، لوگوں کا ہجوم ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں گے اور روک دیں گے کہ ان کو اس طرف مت آنے. بارگاہ الوہیت میں عرض کریں گے، یا اللہ ان لوگوں کو میری نگاہوں سے دور کر دے، ان کو میرے پاس مت آنے دے، نہیں لے جا جس طرف لے جانا چاہتا ہے. اور پھر ساتھ ارشاد فرمائیں گے وجہ، رب انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یا اللہ یہ جمع غفیر ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنی زندگی سے قرآن کو خارج کر دیا. میری زندگی نفاذ قرآن میں بسر ہوئی اور ان کی زندگی سے قرآن خارج ہو گیا، ان کا میرے ساتھ کیا کام ہے، انہیں میرے پاس مت آنے. کوئی اندازہ کر سکتے ہیں ان لوگوں کی حسرت کا جب میدان حشر میں انہیں یہ جواب ملے گا. تو اب تقاضائے محبت یہ ہے کہ زندگی قرآن کے مطابق ڈھل جائے. یہ وہ محبت نہیں جو گوشہ نشینی میں بیٹھ کر کی جائے، یہ وہ محبت نہیں جو برقعہ پہن کر کی جائے، یہ وہ محبت نہیں کہ سارا کاروبار چھوڑ کر ایک جگہ آپ کپڑے پھاڑ کے بیٹھے، نہیں. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کا ہر کام اس طرح کرو جس طرح اللہ نے حکم دیا، اس طرح کرو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا. تو یہ عشق جو ہے یہ موت نہیں، یہ حیات ہے. اور یہ بندے کو اس بلندی پہ لے جاتا ہے کہ اسے محلے میں کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس کے دن بھر کا ٹائم ٹیبل بارگاہ الوہیت میں بنتا ہے. کتنی عظمت ہے ایک بندے کے لیے کہ اس کے سونے جاگنے کے اوقات من جانب اللہ مقرر ہوں، اس کے کھانے پینے کی چیزیں، یہ نہیں کھانا یہ کھانا ہے، یہ لباس نہیں پہننا یہ پہننا ہے، یہ بات منہ سے نہیں نکالنی اور یہ کہنی ہے، اس کے سامنے گستاخی نہیں کرنی اور اس کا سر تلوار سے اڑا دو. کمال ہے. وہاں نہ مار کے، وہاں سر تسلیم خم کر کے معزز ہوتا ہے، یہاں گردن کاٹ کے معزز ہوتا ہے، کہیں گردن کٹوا کے سرفراز ہوتا ہے. تو بات سے غرض نہیں کہ کام کیا ہوا، گردن کٹ گئی یا کسی کی، اس سے غرض نہیں. غرض اس سے ہے کہ ٹائم ٹیبل کس نے بنایا اس کے عمل کا، اور اس نے اس پر عمل کا حق ادا کر دیا. تو ایک بندے کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ سوتا ہے تو اللہ کی اذن اور اجازت سے، اور اٹھتا ہے تو اس کے حکم کے مطابق، سوچتا ہے تو اس کی مرضی کے مطابق، کام کرتا ہے تو اس کی پسند، اور کوئی کام ہی چھوڑ کے بیٹھ جائے تو اس نے تو نالائکی کی. جس طرح نماز، روزہ، حج، زکات فرض ہے، اسی طرح رزق حلال تلاش کرنا بھی فرض عین ہے. ملتا وہی ہے جو وہ دیتا ہے، لیکن اس کی تلاش عبادت ہے، اس کے لیے محنت عبادت ہے. اسی طرح ایک آکے حق کے لیے، حق کو قائم رکھنے کے لیے کوشش کرنا بندے کے ذمہ، قائم تو وہ خود رکھتا ہے. تو میرے بھائی، میں تو افسانوی سی باتیں کر رہا ہوں. اس دور میں ایسے لوگ کہاں، اب تو لوگ اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں تو اپنا کاروباری فکر اس کے درمیان رکھتے ہیں. اب تو ایک کاروبار ہے، ایک تجارت ہے، بندہ برابر کی سطح پر اللہ سے بھی رشتہ رکھتا ہے کہ میں تیری نماز پڑھوں گا تو میرے بچوں کا روزگار بنا، میں تیری نماز پڑھوں گا تو میرے کاروبار میں منافع دے، میں تیری نماز پڑھوں گا تو میری بیماری ٹھیک کر دے. ایک لین دین کرتا ہے. اب تو بندہ برابری کی سطح پر آ گیا ہے. لین دین تو برابر سے ہوتا ہے نا. تو بہرحال ہماری تو چونکہ نوکری ہے، ذمہ داری ہے، اس قابل نہ تھے، لگ گئی، نبھانی پڑ رہی ہے، بات تو کرنی پڑے گی. آگے اس کا کیا ہوتا ہے وہ جانے، اس کے بندے جانے. ہماری آرزو تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ سب کے دلوں کو درد آشنا کر دے، سب کو خلوص دے، سب کو اپنی طلب دے. اور جب طلب ہوتی ہے تو راستے خود بخود کھلتے جاتے. اب کتنے خط آتے ہیں، کتنی باتیں ہوتی ہیں، ذکر نہیں ہوتا، ذکر میں وسوسے بہت آتے ہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب اس میں بھلا اس کا کیا جواب دوں؟ بات یہ نہیں کہ ذکر نہیں ہوتا، بات یہ ہوتی ہے کہ کرنے نہیں دیتا. اب کیا کیا جائے؟ کہیں آپ نے کوئی ایج پیش کیا ہوگا، اسے پسند نہیں آیا، اس نے کہا اچھا تو چھوڑ دے. نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا تو آپ نے نماز میں کوئی سودا بازی کی ہوگی تو اس نے کہا کہ تو رہنے دے, کون سے عرش کو دراڑے پڑ رہی ہیں تیرا سجدہ نہ کرنے سے. کیونکہ یہ تو اس کا وعدہ ہے کہ جو خالص مجھے چاہتا ہے, والذین جاہدوا فینا, جو میرے لیے تڑپتا ہے میں اس کے لیے ایک نہیں ہزاروں راستے کھول دیتا ہوں. تو پھر تیرا بند کیوں ہو گیا, تیرا اور میرا بند کیوں ہو جاتا ہے جب وہ فرماتا ہے کہ جو میرے لیے تڑپتا ہے, جو مجھے چاہتا ہے, جو میرے لیے محنت کرتا ہے, والذین جاہدوا فینا, میری طلب میں, تو اس کے لیے تو میں ہزاروں سبل و راہ, اس نے تعداد بتائی نہیں, آپ لاکھوں کہے تو بھی سما جائے گا اس میں, کروڑوں کہے تو بھی, کہ میں اس کے لیے بے شمار راہیں کھول دیتا ہوں اپنی بارگاہ میں آنے کی. تو پھر ہماری راہ میں رکاوٹ کیوں؟ جی کبھی شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے, کبھی سستی ہو رہی ہے, اب وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا, اب نماز پڑھنے کو جی نہیں, کیوں؟ اس فینا میں کہیں کوئی ہم نے گڑبڑ کی ہوگی نا, کہیں ہم نے سودا بازی کرنے کی کوشش کی ہوگی. تو اسے کیا ضرورت ہے ہم سے سودے کرتا پھر؟ خالق کو مخلوق کی کیا پرواہ, کو محتاج تو نہیں ہے, محتاج تو ہم ہیں. ہم اپنی حیثیت بھول گئے. ان اللہ غنی وانتم الفقراء, وہ غنی ہے بے نیاز ہے, تم ہمیشہ محتاج ہو, ہمیشہ فقیر ہو, تمہارا مزاج میں تمہارے میں احتیاج اور فقر ہے. تو بھائی یہ جو ذکر میں کمی آتی ہے, نمازیں چھوٹتی ہیں, یا معاملات میں کوتاہیاں اور غلطیاں ہوتی ہیں, گناہ صادر ہونے لگتے ہیں, اس کے پیچھے طلب میں کہیں فتور آتا ہے, کھٹ بٹ کہیں ہوتی ہے طلب الہی میں. تو جب کبھی ایسا ہو, اللہ سے رجوع کرو, توبہ کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ میں نالائق ہوں, مجھے تیری طلب کی بھی سمجھ نہیں ہے کہ کیا کروں, مجھے طلب بھی دے اور طلب کی آرزو بھی دے اور اس کا شعور اور احساس اور ادراک بھی تو ہی دے. مجھے کہو گے میں کیا کر لوں گا, کسی اور سے کہو گے وہ کیا بگاڑ لے گا, سارے ہی تو ایک جیسے ہیں, سب محتاج ہیں اور سب نے وہیں درخواست کرنی ہے. اور اسے سب سے زیادہ بات پسند آتی ہے جب کوئی بندہ اپنا دکھ لے کے خود جاتا ہے, وہ بڑا پسند کرتا ہے اس بات, وہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ میرے پاس آئے, میرے ساتھ بات کرے, کیا تکلیف ہے اسے مجھے بتائے, میرے ساتھ تو اپنا تعلق قائم کرے, پھر میں جانوں اور وہ جانے. جب اس سے رشتہ ہو جاتا ہے, تعلق استوار ہوتا ہے, تو دکھ دکھ رہے, دکھ کا ہوش کسے ہوتا ہے؟ پتہ ہے ڈاکٹر ایک ٹیکہ لگا دیتے ہیں, پھر آپریشن کرتے رہتے ہیں, چیرتے پھاڑتے رہتے ہیں, درد کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا اثر ہوتا ہے اس دوائی کا. ایک سپرے کر دیتے ہیں, گوشت کاٹتے رہتے ہیں, درد نہیں ہوتا. اس میں اگر اتنا اثر ہے تو اس کے الہی کا ایک ذرہ نصیب ہو جائے تو دکھوں کا احساس کسے رہتا ہے؟ دکھ بھی ٹکرے مار مار کے واپس چلے جاتے, درد نہیں ہوتا. دنیا کا ایک نظام ہے, اس میں ہر کوئی ہے. انبیاء شہید کیے گئے, ظلمن قتل کیے گئے, گردنیں اڑا دی گئیں, آرے سے چیر دیے گئے, اللہ کے ایک نبی نے کفار سے بچنے کے لیے درخت کو حکم دیا مجھے چھپا لے, اس نے چھپا لیا, غیرت الہی کو جوش آیا, انہوں نے ایک دامن بار رہنے دیا. پیچھے تعاقب والوں نے دیکھ لیا کہ بندہ تو اس تنے میں, اس کا کپڑا باہر ہے, انہوں نے اوپر سے آرا رکھ دیا. اب بات اتنی سی تھی کہ مجھے کیوں نہیں کہا, درخت کو کیوں کہا؟ ات,
اتنی سی بات پہ اتنی سزا کے آرے سے چر گئے، پھر انہوں نے اف نہیں کی کہ یا اللہ یہی علاج ہے میرا، مجھ سے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. قریبیاں را بیش بود حیرانیاں، جتنا کسی کو قرب نصیب ہوتا ہے معاملہ اتنا زیادہ نازک ہو جاتا ہے. تو پھر دکھ دکھ نہیں رہتے جب یہ رشتہ نصیب ہو جاتا ہے. دعا کیا کرتا ہوں لیکن میں خوش نہیں ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری نالائکی ہے، ہم سب کی نالائکی ہے، ہم کر کچھ نہیں دے. ہمارا ہونا نہ ہونا کوئی تاریخ انسانی میں اس کی حیثیت نہیں ہے، ملکی اور قومی تاریخ میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک مجنوں تھا، ساری دنیا اسے جانتی ہے، ایک بندے کے ساتھ اس کا عشق تھا، ساری دنیا اسے جانتی ہے، اور ہم اتنے ہزاروں کی تعداد میں اس کے الہی کا دعویٰ لیے پھرتے ہیں، ہمیں جانتا ہی کوئی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں. ہمیں خود شکایت ہے ابھی، جی ذکر نہیں ہوتا، جی سستی ہو جاتی ہے، جی نماز نہیں پڑھی جاتی، جی یہ نہیں ہوتا. کیا کون سی محبت، کون سا عشق ہے یہ، یہ کون سی قسم ہے عشق کی اور کون سی قسم ہے محبت کی، کہاں کہیں کوئی کمی ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ کوئی شخص بھاگا ہوا تھا کسی حکومت سے. چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی تھیں برے صغیر میں، کسی دوسری ریاست میں جا کر کسی دریا کے کنارے بیٹھ کر اللہ والوں کا بھیس بنا کر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. کچھ سن سن رکھا تھا بزرگوں سے، اب طالب اس کے پاس آنا شروع ہو گئے اور وہ انہیں ذکر کراتا، مراقبات کراتا. اس نے سنا ہوا تھا ایسا ہوتا ہے، وہ انہیں چلو جی عادیت معیت اقربیت یہ وہ. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کی شان، اس نے لوگوں کو سالک المجذوبی تک مراقبات کو اس نے کیا کرانے تھے، وہ تو باتیں کرتا رہا، ان کی طلب صادق تھی، اللہ عطا کرتا رہا. تو وہ ساتھی آپس میں بیٹھتے تو کہتے حضرت کے منازل کو دیکھا جائے تو کچھ سمجھ نہ آتی، تو کہتے بھائی بہت بلند ہیں، کہیں حضرت کے منازل کا کوئی پتہ نہیں، حضرت کو ہوتے تو پتہ چلتے. ایک دن انہوں نے پوچھ لیا، یہ واقعہ حضرت نے بارہ جان فرمایا، ایک دن انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کے منازل، ان کے بارے میں تو کچھ فرمائیے. اس شخص کو بڑا احساس ہوا، رو دیا. اس نے کہا یہ تو اس کی بے نیازی ہے اور تمہاری طلب سچی ہے. مجھے تو اللہ بے بھی نہیں آتا، میں تو باتیں بناتا رہا اور تمہیں مراقبات نصیب ہو گئی، اس کی عطا میرے پلے کچھ نہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سب گڑ گڑانے لگے کہ اللہ اگر اس نے غلط بھی کہا تو ہمیں تیری بارگاہ میں تو پہنچا دے، اب تو اسے معروف نہ رکھ، اسے تو ہم سے آگے ہی رکھ. طلب صادق ہو تو کیا نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائی، میں آپ سے یہ کہوں کہ میں بڑا خوش ہوں، آپ بڑا کام کا ہے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، میں نے مرکز سے نکلنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیا فائدہ وقت ضائع کرنے کا. ہمیں سیاسی شہرت یا اخباری شہرت تو نہیں چاہیے کہ جی حضرت فلاں جگہ تشریف لے گئے اور اتنے لوگ جو، مجھ سے کیا ہوگا، وہ قیامت کو شمار کی جائے، انسانی نصیب اس سے بدلا جائے گا، دنیا سے اس ہماری اخباری شہرت سے دنیا سے فساد ختم ہو جائے گا.
کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ہم میں تکبر آئے گا، پہلے گناہ بہت ہیں، ایک فرعونیت اور آ جائے گی، جس سے بہتر ہے اپنا بیٹھ کے بندہ مزدوری کرے اور جو آئے اسے اللہ اللہ بتا دے. لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ کاش ایسا ہو کہ ہر گھر میں، ہر قریے میں، ہر شہر میں اس کی طلب پیدا ہو جائے، پھر سے مسلمانوں کے دل درداشت نہ ہو، پھر سے ایک انقلاب آئے، پھر سے ایک تبدیلی آئے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اللہ کے حبیب کے لیے ہو، اسلام کی سربلندی کے لیے ہو. ورنہ محض برائے نام دورے کرنا اور اخباروں میں لکھنا، اس کا کیا حاصل، کیا فائدہ اس کی، کیا اس کے لیے تو بے شمار لوگ ہیں. تو یہ مدار ہے ہمارے خلوص نیت پر، ہماری طلب کی صداقت پر. جاہدو فینا، میری ذات میں ہمارے لیے کون تڑپتا ہے، کتنا تڑپتا ہے. کاش میں آپ کو یہ تڑپ دے سکوں. اللہ کریم یہ آرزو پوری فرمائے، ہر دل یہ درد لے کر جائے، درد آشنا ہو اور اس درد کو بانٹے، اور ایک عالم ایسا پیدا ہو جائے جس کا ہر کام مرضیات باری اور اتباع پیغمبر ہو، کسی کو خاطر میں نہ لائے. تو پھر شہنشاہوں کے تاج بھی ایسے لوگوں کی پاؤں کی ٹھوکروں میں ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك ولا تولنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انت ولينا في سفرنا وهجرنا، في مالنا واهلنا، انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين وعليكنا بالصالحين. اللهم ربنا ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والإيمان. اللهم ربنا ارزقنا اتباع نبيك واتباع خلفاء الراشدين المهديين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.